السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. پچھلے پارے کو جا کر دہرانے کا موقع ملا. کس کس نے ہوم ورک کیا؟ سب کے لیے شابش. جنہوں نے نہیں کیا وہ شابش کر لیں گے. یاد رکھیے کہ جب ہم پچھلی چیز کو دہراتے نہیں ہیں تو ہمیں پھر اگلی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے دہرایا کہ نہیں, پوچھ لیجئے. آج کل کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو پوچھ بھی لیتے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے بھی دہرایا. سارے پارے کو پڑھنے کے بعد جو باتیں ذہن میں آئیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. امت وسط کے تقاضے نبھانے کے لیے پورے پارے میں ہمیں مختلف احکامات دیے. آیت بر سے شروع کیا گیا اور اس میں سے وصیت اور اسی طرح قصاص, حج اور حرمت کے مہینے کرتے کراتے آئلی قوانین, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شادی بیاہ کے قوانین پہ بات آئی. اور آخر میں جو ہمیں چیزیں دی گئیں اس میں خاص طور پہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ بات پلٹ جاتی ہے کہ بات تو چل رہی تھی نکاح کی, طلاق کی, عدت کی, رضاعت کی. تو یہ چیز اسلام کا مزاج دکھاتی ہے. ہمارے اس دفعہ کے ٹاپک سے یہ آخری حصہ بہت میچ کرتا ہے کہ اسلام میں جتنی زیادہ تفصیلات معاملات کی ہیں اتنی عبادات کی نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے تو پورے قرآن پاک میں نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. اشارے موجود ہیں وضو کرنے کی کیا چیزیں ہیں, لیکن وضو کا طریقہ نہیں ہے. اسے یہ نہیں سمجھیے گا کہ عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسے یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہماری عبادات کا رنگ ہمارے آپس کے معاملات میں چھلکتا ہے. پھر دوسری بات جو ہم نے اس پورے پارے میں اپنے تھیم میں ماں اور بچے کے رشتے کے بارے میں دیکھی تھی, تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ماؤں کو سب سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دینا ہے, لیکن ان بچوں کو وقت دینے کے نام پر دین سیکھنے سے, پھر اس کی ٹریننگ لینے سے اور اس کے بعد اس کو سکھانے سے رکنا نہیں ہے. جب مائیں دین کے کام سے اور خاص طور پہ دعوت اللہ کے کام سے دور ہو جاتی ہیں تو بچے جو ہیں پھر ان کے لیے تو کوئی بنیاد بھی نہیں رہے گی کل دین کی طرف آنے کی. بچہ ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کرنا کیا ہے, بچوں والی ماؤں کو گھروں میں نہیں بیٹھنے دینا. بچے ساتھ آئیں گے اور وہ بچے ایک دو چار دفعہ تنگ کرنے کے بعد یوزڈ ہو جائیں گے. جیسے ہر بچہ اپنے اسکول میں جانے کے وقت بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح اگر ماں کے ساتھ آیا ہوا بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم سب دین سکھانے والوں کو اپنے ریسورسز میں سے ایک بڑا خاصا حصہ بچوں کی ٹیک کیئر جو ماؤں کو اس وقت دی جائے کہ وہ سکون سے پڑھ سکیں. یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گی ماؤں سے بھی جو میری بات سن رہی ہیں اور جہاں تک بات پہنچے, جب آپ بچے کے ساتھ کسی بھی کلاس روم میں آئیں تو انتظامیہ پر, منتظمین پر, مینجمنٹ پر پورا بھروسہ کریں. اس وقت ان کے رولز کو اس طرح سے سمجھیں اور بات کو غور سے سنیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیجئے, ہم اس ایریے میں بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ تھوڑی آگے چلی جائیے, تو بحث نہیں کرنی چاہیے. بعض مائیں کیا کہتی ہیں, میرا بچہ میرے بغیر رہتا نہیں ہے, نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہتی. تو یہاں آپ یاد رکھیے کہ ام موسیٰ کا کردار ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے تو اللہ کے حکم پر اللہ کی بات مانتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کی موجوں میں ڈال دیا. تو آپ کے بچے محفوظ ہیں. ماں کو بچے کے معاملے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے. بچے نے گرنا ہوتا ہے تو ماں کے ہاتھ سے بھی گر جاتا ہے. ماں گھر میں ہوتی ہے, بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, تو یہ سوچنا کہ میں اپنے بچے کو خود زیادہ اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں یہ درست نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ بچے کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک جگہ پہ, تو پھر اپنے ذہن دل دماغ کو بچے سے نکال دیں. دیکھیں ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی آپ کا معبود ہوتا ہے. اور ہم نے اسی بارے میں تو یہ پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ سے محبت میں شدید ہیں. تو بعض دفعہ یہ بچے کی محبت جب دین کے تقاضے پورے کرنے سے روکتی ہے تو یہ محبت پھر اللہ کی محبت سے شدید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار دیکھا تھا, یہ بھی قابل دید تھا کہ کیسے وہ عورت صبر و شکر کا پیکر بنی ہوئی, شوہر سے جھگڑتی نہیں, بحث نہیں کرتی, مباحثے نہیں کرتی. اور آج کی ماڈرن عورت کی نظر سے دیکھیں تو کوئی اپنے حقوق نہیں مانگتی ہوئی دیکھ رہی, بلکہ چل پڑی جدھر شوہر لے گئے کہ اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب آپ اس پہ یہ بھی سمجھیے کہ جب شوہر اللہ والے ہوتے ہیں, جب نبی کی بیوی بنتی ہے ایک عورت, تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سے کچھ جیمز بولے تھے, وہ ایسے ہو سکتے ہیں جس کو اگر الگ سے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں تو بعد میں یاد رہیں گے. مثلا دین کے لیے دینا نہیں, کیا کرنا ہے, لگانا ہے. خود کو لگا دیجئے, کھپا دیجئے. کہاں پڑھی تھی یہ بات؟ کوئی ایسا ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اپنے آپ سے پوچھے, اللہ کے لیے لگاتی ہوں کہ کھپاتی ہوں, کس طرح سے اپنے آپ کو کتنا رکھتی ہوں, تو کیا پتہ چلا کہ کسی چیز کا حصہ بننا ہے, حصہ لگانا نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یہ بات دیکھی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اپنے پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھے تو کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو چوٹ لگے, وہ بیمار ہو, وہ بھوکا رہے. ہم خود بھی نہیں چاہتے اور اپنی اولادوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں چاہتے, لیکن پھر بھی ہوگا. یہ مصیبتیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ رکھی ہیں, مصائب خمسہ اس کو کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو لگے گی, کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. ہاں وہ جنت وہ جگہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگا. پھر ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ تھا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اس کو بھی جا کے ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے کس قسم کا لباس ہے, اور شوہروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک آرام دہ کمفرٹیبل لباس ہوں یا ہر وقت ہی غصے میں اکڑا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا ہوں. آپ دیکھیے کہ چپتے ہوئے کپڑے پہن کر آپ کتنا کو خوش رہ سکتے ہیں, اور کاٹنے والے کپڑے ہوں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا. اور اگر کپڑے بولنے لگ جائیں پھر تو, جن گھروں میں شوہروں کو ہر وقت غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور گھر میں ایک تلہی کا ماحول ہوتا ہے, تو بس وہ چپتے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو اپنی ذات سے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شوہر کو کمفرٹ زون دے, تاکہ وہ باہر کی دنیا میں جا کر مطمئن ہو کر کام کر سکے. پھر ایک اور سلائیڈ ہے ہمارے پاس, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں واقعی انسان رو ہی پڑتا ہے کہ عرشوں پہ موجود مالک میرا ذکر کرے گا جب میں اس کا ذکر کرتی ہوں. اس وقت بھی خود کو محسوس کرائیں. اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو بتا رہا ہے, فرشتوں تمہیں پتہ ہے اللہ کی اتنی ساری بندیاں خوشاب کے زمزم میرج ہال میں بیٹھی میرا کلام سن رہی ہیں, اور میں تو نام نہیں لے رہی, فرشتوں میں نام لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس قابل کر دے کہ ہمارے نام آسمانوں پہ لیے جانے لگیں. پھر اسی طرح ہم نے 177 آیت بر دیکھی, لیس البر. اس میں دین کی ترتیب تھی. یاد رکھیے, دعوت اللہ کا کام ہو یا دین پہ عمل کرنے کا کام ہو, ترتیب بہت ضروری ہے. اس پہ الحمدللہ ہم نے ایک داعیہ دین کے نام پہ لندن میں کورس کیا تھا. ہمارے جو ساتھی وہاں بیٹھ کر اس وقت بھی سن رہے ہیں وہ یقیناً مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے کورس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے پورے دین کے بارے میں دیکھا تھا کہ لوگوں کو پہلے کیا بتانا ہے, بعد میں کیا, اور اس کا بہترین اظہار اس ایک آیت میں ہے. پھر ہم نے آیت 186 دیکھی تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ قریب ہے, اور خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, سیدھی سادھی بھولی بھالی جو ہاتھوں میں دھاگے باندھتی ہیں. مجھے کل کچھ ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے پاس علاج کے لیے بہنیں آتی ہیں, کسی نے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہوتا ہے, گلے میں تعویذ پہنا ہوتا ہے, پیٹ پہ دھاگے باندھے ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کس چیز کے, تو کہنے لگی کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں سے یہ کچھ کرا کے لاتی ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ پھر آپ کے پاس کیوں آئیں؟ اگر یہ دھاگے ان کے علاج کے لیے کافی ہیں اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کی دکانیں تو بند کر دیے جائیں. تو یاد رکھیے, یہ سب کچھ شرک ہے. ایسی چیزوں, ایک پتلا سا دھاگا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, دھاگے سے ایک کام کیا جا سکتا ہے, وہ جوڑنے کا کام ہے. دلوں کو جوڑیے, رب سے تعلق کو جوڑیے, اپنے بچوں کو دعائیں دیجئے. جو مانگنا ہے براہ راست اپنے اللہ سے مانگیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ایک بہت ہی خوبصورت جم تھا پارے کا, آیت 216 216, وَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. और हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ बड़ी बुरी लगे। हमारे साथ ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है, हमें समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, मेरे ही साथ क्यों, अब क्यों, इस वक्त क्यों, फिर क्यों, दोबारा क्यों। तो उस वक्त ये आयत सोच लीजिएगा, खुश रहने का नुस्खा है इस आयत में। आप इसका तवीज़ बना के ना पहन लीजिए और लोगों को देना ना शुरू कर दे खुश रहने का राज, कि ये आयत पढ़ के गले में लटका लो। नहीं, इस पे गौर कीजिए कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे, वो तुम्हारे हक़ में अच्छी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह खूब जानता और तुम नहीं जानते। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत आयत 208 नंबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, 100% सबमिशन, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। आप देखिए कि कोई गाड़ी में बैठ रहा और अभी पूरा बैठा नहीं और गाड़ी चल जाए, गिर जाएगा। किनारों पे रहने वाले तो वैसे भी गिर ही जाते हैं। तो दीन का टेस्ट लेना है तो पूरा लीजिए। इसके लिए एक मिसाल मैं अक्सर दिया करती हूँ पिज़्ज़े की। आपने जिसने भी पिज़्ज़ा खाया है, या आलू वाली रोटी खाई होगी, कीमे वाला नान खाया होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि जो बिल्कुल दरमियानी पार्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। सबसे ज़्यादा स्टफ़ भी उसी में होता है। कीमे वाले नान पका ले, बना ले, रोटी बना ले, किनारे अक्सर सूखे होते हैं, कच्चे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो लोग दीन के किनारों पर रहते हैं ना, उनको इस्लाम सख्त लग रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि ये दीन बड़ा मुश्किल दीन है, लेकिन आप ज़रा अंदर आते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके अपना टेस्ट डिवेलप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह चाहेगा तो आपके लिए दीन खूबसूरत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर करा के हमने सीखा। और बिल्कुल पारे के एंड पे वाक़या था कि तुम मौत से नहीं बच सकते। आज इंशाल्लाह उसी की कंटिन्यूएशन, उस सोच को आगे डेवलप करने के लिए जो बातें हैं वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वक्त आपको मुझे शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ अल्लाह ताला पे नज़रें लगाकर ये सोचना चाहिए कि मेरे मालिक, तूने मेरे लिए इन चीज़ों को आसान कर दिया, मैं इसको लूँगी। और ख़ास तौर पे हमने उस बारे में किताल से मुतल्लिक जितनी आयतें पढ़ी उसके अंदर से आयत 214, इन नसरुल्लाह ही करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरी मदद, तेरी नुसरत हमारे साथ दे, तो हम दुनिया में बड़े बड़े मसाइल के ऊपर काबू पा सकते हैं। कभी भी दिल ना हारे, याद रखिए आप मजबूर हैं, आपका रब मजबूर नहीं है। आप बीमार हैं, आपका रब बीमार नहीं है। आप दुखी हैं, आपका रब दुखी नहीं है। हमेशा अल्लाह पे नज़रें रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा। और जब वो देता है तो फिर इतना देता है कि बंदे से संभलता भी नहीं है। आज के पारे में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को मज़ीद देखेंगे जो हमने पीछे आए 245 में पढ़ी थी कि मन ज़ल्लज़ी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना, अल्लाह को कर्ज़े हसन दो तो खुशी से दिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है, उसको दुगना कर देता है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के बाद कभी भी कोई बंदा महरूम रहा नहीं है। कहाँ हम आप अपने आप को सोचें तो टुडे इज़ द डे, आज का दिन है जिससे कुछ लेना है। आप पूरे शऊर के साथ हम तीसरे पारे की इब्तदाई आयात की तिलावत सुनेंगे और इंशाल्लाह फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें लेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपने काम लेता है। तिलावत सुनते हैं। आप लोग इस वक्त बिल्कुल अपने दिल को इस तरह महसूस किया करें कि एक खाली गिलास है और उसके अंदर जमजम या दूध डाला जाएगा, और अगर वो गिलास ज़रा सा भी अपनी जगह से हिला तो वो अंदर जाने की बजाय बाहर गिरेगा। इस वक्त हर वो चीज़ जो आपकी मेरी तवज्जो ले ले, इससे अपने आप को रोकना है। पेज भी पलटें तो ऐसे पलटें कि आपके साथ बैठे हुए को आवाज़ ना आए, और बिल्कुल अपने आप को ऐसे इस वक्त महसूस करें कि गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ था। इसी तरह से जहां आप होते, आप पर जब कुरान नाजिल होता तो आपकी कैफियत बदल जाती थी। तो वो तो नबी थे, उनके तो दिल पे वाकई कुरान नाजिल होता था। हमने फील करवाना है ख़ुद को कि इस वक्त मेरे ऊपर भी कुरान इस तरह नाजिल हो रहा है कि मैं इसकी एक एक बात पे गौर कर रही हूँ।
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. تیسرا پارا جس کا نام تلکر رسول ہے, یہ وہ رسول ہیں. کون سے رسول؟ اگر آپ پیج پلٹ کر دیکھیں تو دوسرے پارے کی آخری آیت کیا تھی؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رسول ہیں, اور اس پارے کے شروع میں تلکر رسول سے باقی رسولوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. تو ہمارے اس پارے کا تھیم کیا ہوگا اس دفعہ؟ تعلق بالرسول, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا. اس سال جب رشتے جوڑنے کی بات ہوئی تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھنا, بلکہ ہم نے ان سے بھی دیکھنا جو ان سے پہلے گزرے. یاد رکھیے کہ رسول ہمارے محسن تھے. آج ہم دنیا میں کسی کو اگر فوکس ہو کر انتھک طریقے پہ دین کا کام کرتے دیکھیں تو ہمیں اس پہ رشک آنے لگتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو اگر ہم کسی رسول کی زندگی میں ہوتے تو ہم ان کو دیکھ کر بھی یہی رشک کر رہے ہوتے. رسول وہ ہوتے تھے, اب نہیں ہیں. یاد رکھیے, اسی لیے میں نے تھے کا لفظ بولا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ ترج کر دیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستوں میں لگانے اور کھپانے کو اپنے لیے کامیابی تصور کیا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آج بھی قسمت سے ہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی بن جاتا ہے. ہم نے اس پورے پارے پہ غور و فکر کرنے کے دوران اپنے لیے یہ دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تھوڑا بہت اور بہت کچھ تو ہم کرتے ہی رہے, اب آپ ہمیں پوری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام کی طرح اس دین کے لیے جینے والا بنا دے. یہ وہ زندگی ہے کہ جس کا مزہ وہی جو لیتا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دوسروں کو یہ مشکل لگتی ہے اس لیے کہ بہت سارے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو اور خود کو یہ احساس دلانا چاہوں. سوچئے, کوئی نبی نہ آتا, یعنی رسولوں سے محبت کا رشتہ میرا آپ کا کیسے جڑے گا؟ تصور کیجئے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج تو دیا, لیکن اس کے بعد شرک پھیلا تو نوح کو نہ بھیجا, اور اسی طرح سے دنیا داری پھیلی تو حضرت ابراہیم کو نہ بھیجا, اور تعفن پھیلتا گیا اور موسیٰ کو نہ بھیجا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو خرابیاں تھیں وہ پھیلتی گئیں لیکن کچھ نہ بھیجا, اور بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے میرے پیارے پیغمبر ہیں ان کو نہ بھیجتا, تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے. سیرت کی کتابوں میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات جانتے ہوں تو اس کو سامنے رکھ کر سوچئے, یہ دنیا انتہائی ناقابل برداشت ہوتی تو آپ کو مجھے آج سے اپنا تعلق محسوس کرنا ہے, اور ساروں سے کرنا ہے, خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ آپ کی پوری زندگی کیسی تھی. آپ دیکھیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, فرائض بھی ادا کر لیتے ہیں, سنتیں بھی کرتے ہیں, ہم کئی چیزیں کرتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو سنتوں پہ عمل کی بات نہیں کہوں گی. پیار, آپ ابھی اس وقت بیٹھ کر سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ. میں نے ینگ بچیوں سے بھی پوچھا اور بڑوں سے بھی پوچھا اور مختلف لوگوں سے پوچھا, تو مجھے جو ساری بات کے بعد چیز سمجھ میں آئی لوگوں کی کیا تھی, کہ تقدس کا رشتہ ہے. بزرگ ہیں کوئی اور وہ بہت اچھے ہیں, سفید سی داڑھی ہے, حالانکہ آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی. میں اس وقت بات کرتی ہوں دل کے تاروں کی. جیسے آپ دیکھیے, لفظ میں بولوں باپ, آپ کے ابو, دل کے اندر کوئی گداس پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے بھائی, ماموں, چچا, تایا, مذکر کے سیکھے اس لیے بول رہی ہوں کہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہو آپ کو. ہر رشتے کے ساتھ دل میں ایک محبت کی فیلنگ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یہ محبت ہے؟ دل چاہتا ہے ان کو دیکھنے کو, دل چاہتا ہے ان کی مائیت کو, دل چاہتا ہے کہ ہم ان جیسے بنیں. تو پیار کا تعلق, اور یہ پیار محسوس کیا تھا ربیع اسلمی نے, اور یہ پیار کیا تھا اس صحابی نے جس نے آ کر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا, آپ کے صحابی تھے, ناموں میں نہ الجھیے, لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو بعد میں انشاءاللہ, کہا میرے ساتھی آج تیرا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج بیٹھا تھا تو ایک خیال آ گیا اور اس کے بعد دل میں دکھ آ گیا۔ اب آپ سوچیے کیا خیال آیا ہوگا، بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بیٹے کو کاروبار دلانا ہے، گھر چھوٹا ہے بڑا کرنا ہے، ہمارے تو غم بھی کتنے بیکار قسم کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ لیکن اس صحابی کا غم کیا تھا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آ گیا کہ آج دنیا میں یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے مجھے آپ سے محبت محسوس ہوتی ہے، میں جھٹ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، میں آتا ہوں مسجد نبوی میں، آپ کی ایک جھلک دیکھتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، کبھی میں اپنے کاروبار پہ ہوتا ہوں اور میں وہاں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتے ہیں، میں آ کے دیکھتا ہوں۔ جس چیز نے مجھے دکھی کیا وہ یہ تھی کہ جنت میں اگر میں چلا بھی گیا تو میرا مقام تو آپ سے بہت چھوٹا ہوگا، میں تو کسی کم درجے کی جنت میں ہوں گا، آپ کو تو اللہ اپنی شان سے دے گا، وہاں جب میرا دل آپ سے اداس ہوگا تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ یہ ہے رشتہ، ان رشتوں کے لیے کوئی زبان نہیں ہوتی، ایسے رشتوں میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کے فتوے بھی نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا غم نہ کرو میرے ساتھی، المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ یہ محبت بے چین کرتی ہے۔ کیوں صحابہ کرام پھل نہیں کھاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ ذرا دیکھے تو صحیح اللہ کا نبی کیسے کھاتا ہے؟ کیوں ابن مسعود نے ایک بات بیان کرتے وقت فوراً اپنی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر دیے، اوپر کا بٹن کھول دیا، دیکھنے والے نے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس لیے کہ جو بات تمہیں ابھی بتانے لگا ہوں نبی کی، جب میں نے نبی سے سنی تھی تو آپ کا بٹن اترا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک خاص جگہ پہ رکنے کا اشارہ کیا، اپنی سواری سے اترے، ایسے بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے کوئی واش روم میں بیٹھتا ہے، حاجت نہیں تھی، ایسے ہی بیٹھ گئے بس اور اٹھ کے آ گئے۔ غلام نے کہا کہ یہ آپ نے ایک عجیب عمل کیا، میں نے تو کبھی ایسا آپ کو نہیں دیکھا پہلے۔ کہا اصل میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار اسی رستے سے گزرا تھا، جہاں تو ہے وہاں میں تھا اور جہاں میں ہوں وہاں اللہ کا نبی تھا، اس جگہ پہ اللہ کے نبی اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تھے، تو میں نے آج سوچا کہ میں اپنے نبی کی محبت میں یہ کام کیوں نہ کر جاؤں۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے محبت کے لیے کسی کو سبق نہیں پڑھانے پڑتے، یہ تو ابلتے ہوئے جذبے ہیں، اور اسی کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو اس کو لوگ پھر محبت بھری ادائیں کہتے ہیں۔ تو جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی، نبی کے مشن سے نہیں ہوگی، آپ کے طرز زندگی سے نہیں ہوگی، بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ اس پہ ہمارے پاس ایک بک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات اور اس کے اسباب، چھوٹی سی بک ہے، میڈیم سائز کی ہے، اگر ممکن ہو تو آپ کسی وقت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے معاملات کو پڑھنا آپ کی میری کامیابی کی دلیل ہے۔ پچھلے پارے کے تھیم کو اس پارے کے ساتھ جوڑتی ہوں کہ ماں کا بچے سے جو رشتہ ہے نا، آپ اس پارے میں نبھائیں، اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلائیں۔ اس وقت تو بچہ بچہ نبی کی محبت میں چور تھا، جن دو بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری ماں نے بتایا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ تو سیرت پڑھائیے، آپ ایک اچھی ماں ہیں، اپنے بچوں کو کہانیوں کی صورت میں سیرت پڑھانی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس تیسرے پارے میں جس سیڑھی پہ آپ قدم رکھ چکے ہیں، ہم ایک خزانہ ڈسکور کرنے والے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنے سے وقت میں یہ خزانہ لیں گے کیسے اور آگے دیں گے کیسے، لیکن یقین کیجئے یہ پارا ان پاروں میں سے ہے کہ جس کی خوبصورتی کو محسوس کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے واقعی پھر دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہا۔ سب سے پہلا جو سبق اس میں آئے گا، ہم دیکھ لیتے ہیں اس پارے کی جھلکیاں، شخصیت پرستی میں نہیں پڑنا۔ تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے، تفریق بین الانبیاء نہیں کرنی، یعنی نبیوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر پریفرنس نہیں دینی، اور ہر اس بات کو جو کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، آپ کو عمل پہ مائل کرتی ہے، اس کو لے لیجئے، اس بات سے بے نیاز ہو جائیے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس طریقے سے شخصیات کو آگے لے آتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیے نسبت ایک ہی اچھی ہوتی ہے، جیسے ہماری نسبتیں ہمارے ماں باپ سے ہیں، لیکن کیا ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے؟ جیسی نسبت شوہر سے ہے، شوہر سے محبت ہے نا، وہ نسبت ایک رکھنی ضروری ہوتی ہے، وہ تو ہو بھی جاتی ہے، وہ تو توڑنی بھی بہت بڑا غم ڈلتا ہے۔ پچھلے پارے میں دیکھا کہ طلاق کیا ہے، ایک بنی ہوئی نسبت ٹوٹ گئی، کسی کی بیوی تھی اب نہیں رہی، شور تو اٹھتا ہے، نسبت نہیں توڑنی چاہیے، لیکن کوئی اچھی بات کہیں سے ملے اس کو اس شوق سے لے لیجئے کہ اللہ نے آپ کے علم میں اضافہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے میں ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر 10 جملے ہیں، 25 سے 26 نام اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو شیطان جس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس صورت میں ہم مال خرچ کرنے کی 4 ممکنہ صورتیں دیکھیں گے، کون سی بہترین ہے، کون سی بدترین ہے، اور کون سی اس کے بیچ میں۔ اور پھر اسی بارے میں خاص طور پہ ہم سود کی آیات جو قرآن پاک میں بہت کھل کے آتی ہیں، آیتیں دین پڑھیں گے۔ پھر اسی میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس کو عرش کے خزانے میں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم اس میں سورت آل عمران کا وہ ابتدائی حصہ پڑھیں گے جس کا تعلق حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان سے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس ایک پارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ سبق دے دیا کہ جو مال میرے آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے رستے میں خرچ کر دیجئے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ دلوں پہ اللہ کا روب طاری ہو جائے۔ جب اللہ کا روب آئے گا نا، تو خود ہی نیکیوں میں دل لگنے لگے گا۔ اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ صرف ظاہر نہیں بدلنا بلکہ اندر اپنے تبدیلیاں لانی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ تم اسلام کے نمائندے ہو، اپنے رویوں اور اپنے اخلاق سے دوسروں کا دل دین کی طرف مائل کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب تک ہم خود خیر نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اس بارے میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میرے اندر بڑائی تو نہیں، تکبر تو نہیں، ریاکاری تو نہیں، کہیں صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو ضائع تو نہیں کر دیتی، اور خلوص کے ساتھ نیکی کرتی ہوں کہ صرف جان چھڑانے کے لیے، اور خاص طور پہ پھر کسی بھی طرح دوسروں کی مدد کرنی پڑے، قرض دین لین وغیرہ کی صورت میں کرنی ہے۔ ایک بہت خوبصورت نقطہ اس بارے میں آپ نے غور کرنا ہے، حکمت کا، حکمت کیا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو حکمت ہے وہ مالی معاملات میں حکمت ہے۔ میں اپنا وقت کہاں لگاؤں، میں اپنی سکلز کہاں لگاؤں، میری سکل سے کہاں کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک اچھے کاروباری کی طرح مال کو انویسٹ کرتے وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کدھر پروفٹ زیادہ ملے گا، کدھر کم ملے گا۔ اور خاص طور پہ بچوں کو دین سکھانے پر خرچ کرنا اور خود دین سیکھنے پر خرچ کرنا، یہ خرچ کی بہترین صورتوں میں سے ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر وہ چیز نکال دے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، اور اللہ تعالیٰ انسانی معاملات میں ہماری اصلاح فرما دے۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پارے کو شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے۔